أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وادد بالصخور ميادان عرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه وسلم. عزيزان الكرام، برادران ایمانی، گفتگو جہاں کل ختم ہوئی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت تکوینیہ، ایک ہے ولایت تشریعیہ. ایک ہے ولایت تکوین. ولایت تکوین کا مطلب ہے کائنات پر حق کے تصرف کا پایا جانا. ولایت تکوین صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے پاس عرض کیا گیا کہ جو ولایت تکوینی جو اللہ کے پاس ہے وہ ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ملکیت ہے، اس نے خلق کیا ہے اور یہ اس کے تصرف میں ہے، وہ مالک حقیقی ہے. اب چونکہ کسی اور کے تصرف میں یہ چیز اس لیے نہیں ہے کہ کسی اور نے خلق نہیں کی، دو خدا کیونکہ نہیں ہیں، لہذا دو طاقتیں اس کائنات پہ کار فرما نہیں ہیں. ایک مالک ہے، دو مالک نہیں ہیں. ایک کائنات کے دو مالک نہیں ہیں، کائنات کا ایک ہی مالک ہے. لہذا مالک حقیقی، کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ مالک حقیقی وہی ہوتا ہے جس کا اختیار چلتا ہے، جس کا اختیار نہ چلے وہ مالک نہیں ہے. آپ کہیں کہ یہ زمین میری ہے، اگر آپ کا اختیار نہیں چلتا ہے زمین پر تو پھر آپ اس کے مالک نہیں ہوئے. کتنے مالکان زمین ایسے ہیں کہ جب اس میں دفن ہوتے ہیں تو وہ زمین ان کو کھا جاتی ہے. اگر وہ مالک ہے تو پھر ان کی ملک ان کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے، جبکہ پہنچاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ مالک ہے. اب اللہ جس کو چاہے حق کے تصرف دے سکتا ہے، چونکہ اس کے پاس حق کے تصرف اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یعنی العزت للہ جميعا، عزت صرف اللہ کے لیے، وہ رسول اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین جميعا اور تمام مومنین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تصرف اصل میں اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کے رسول کو دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اس نے اپنے رسول کو دیا اور ائمہ ہدا کو دیا. اس میں صرف امیر المومنین شامل نہیں ہے بلکہ 12 امام شامل ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمام کے تمام 12 امام کی ولایت ثابت ہوتی ہے کہ یہ 12 امام من جانب پروردگار یہ ولی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے اولیاء ہیں.
محمد و آل محمد صلوات.
اسی طرح سے یہ جو کائنات ہے نا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے, کیونکہ انسان خلیفۃ اللہ ہے, اس کے لیے ہم نے تمہیں مسخر کر دیا ہے کائنات کی ہر شے کو. اب یہ جو یہ تسخیر کائنات جو ہے وہ ہر انسان کو اس کا حق پہنچتا ہے, لیکن استعداد دیکھ کے اللہ وہ صلاحیت دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو دیتا ہے تو پھر اس کا اختیار میں کچھ نہیں رہتا, ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز کسی کو دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی ہو گیا. کسی کو اپنی رضا دی تو وہ اس کے ہاتھ میں کوئی رضا نہ رہے. اس نے کسی کو کوئی ملکیت دی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے پھر ملکیت چلی گئی, ایسا نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے, کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ایک واقعے کا سہارا لے رہا ہوں. چھٹے امام کے زمانے میں معروف کرکی کا شاید واقعہ ہے کہ کسی شخص نے, کوئی شخص آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. تو معروف کرکی نے کہا کہ کیا, کیوں ملنا چاہتے ہو, کیا مقصد کیا ہے ملنے کا؟ تو کہا کہ میں ملا ہوں, میں سمندروں میں سفر کرتا ہوں, اور جو ہے میری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے, کبھی کبھی جو ہے مایوس ہو جاتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ امام میرے لیے کوئی تعویذ لکھے, کوئی دعا لکھے, تاکہ جو ہے میں اس کے ذریعے سے اپنی نجات کا سامان کر سکوں. تو معروف کرخی نے کہا تم میرے سر کی قسم دے دو, سمندر کی موجیں رک جائیں گی, کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تعویذ میں لکھوں گا کھو دو گے, بھول جاؤ گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے سر کی قسم دے دو. تو انہوں نے کہا کہ, اس شخص نے کہا کہ آپ کے سر کی قسم دینے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ جو سر بارگاہ معصوم میں مسلسل سجدہ ریز ہوئی ہو, کیا اس سر میں اتنی طاقت بھی نہیں پیدا ہو سکی کہ وہ سمندر کی موجوں کو رکوا سکے؟ تو یہ جو حق کے تصرف ہے, یہ ائمہ علیہ السلام کا حقیقت میں حق ہے. وہ ان کے وسیلے سے جتنا بھی مل سکتا ہے یہ صرف دیکھ کے دیا جاتا ہے, اور اس میں یہ اصل میں اختیار تصرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو بھی اس میں حق دینا چاہے وہ دے سکتا ہے, اور یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملتی کہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے کوئی تعویذ کے ذریعے سے حاصل کر لوں گا, کوئی دعا پڑھ کے حاصل کر لوں گا. یہ سب چیزیں تسخیر کائنات کوئی ورد سے حاصل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے, یہ ہر ایک کو نہیں ملتی, بلکہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ملتی ہے. ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا, ہر بی بی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا, ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل, ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں جبریل, ہے نا. ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا, ہر بیوی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا, ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل, ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں جبریل, ہر ایک کو, ہر فرد کو دیدین نم مل نہیں سکتا, ہر ایک کو احساس علم مل نہیں سکتا, ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا, ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا, ہر ایک کو مل جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو علم اٹھا لے وہ علمدار نہیں ہوتا, جو قرآن پڑھے وہ صاحب قرآن نہیں ہوتا, جو زیارت کرے وہ زائر نہیں ہوتا, جو حج کرے وہ حاجی نہیں ہوتا, جو مجلس میں آئے وہ عزادار نہیں ہوتا, جو ماتم کرے وہ ماتمدار نہیں ہوتا, بلکہ یہ عنایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ورنہ لاکھ آپ قرآن پڑھتے رہیے ربت علی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. تو یہ عبادتیں انسان کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن خلوص نیت اللہ جانتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، ظرف دیکھ کے عطا کرتا ہے کہ کون کس ظرف کا حامل ہے اور کون اس کا متحمل ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، اصل تصرف کا حق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے سکتا ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ولی مطلق ہوں اور میرے ہاتھ پہ جو ہے تصرف کائنات ہے، میں مالک، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اس کا نمائندہ ہوں. اگر نمائندہ ہے آپ، تو پھر اللہ کو بنانا ہوگا، یعنی آپ خود سے اللہ کے نمائندے اور اللہ کے خلیفہ نہیں بن سکتے ہیں. یعنی خلیفہ کوئی نہیں بن سکتا ہے، خلیفہ اللہ بنائے گا، آپ خلیفہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ بنانے کے لیے آپ کو حق تصرف دینا ہوگا. جب آپ کے پاس خود حق تصرف نہیں ہے، تو آپ کسی کو کیا حق تصرف دے سکتے ہیں؟ لہٰذا خلافت کا مسئلہ جب کو طے کرنے کا نہیں ہے، یا اللہ کو طے کرنا ہے. اس لیے کہ خلیفہ ہونے کے لیے تصرف کا ہونا ضروری ہے، اور تصرف کسی کے پاس نہیں ہے سوائے خدا کے، تو پھر اللہ ہی تصرف کا حق دے گا، تبھی وہ ولی بن سکتا ہے. ورنہ کوئی بھی شخص، لاکھ آپ کوششیں کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. انسان سازشیں کرتا ہے زمین پر، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سازشیں، آپ کی کوششیں کوشش کی حد تک رہ جائے گی، لیکن آپ کو چونکہ اختیار نہیں ہے، لہٰذا آپ لاکھ دعاؤں سے، تعویذوں سے کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ جو لوگ نظام بناتے ہیں، یہ جو نظام بنا کے مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے، وہ نظام کو انسان مسلط کرنا چاہتا ہے، زبردستی منوانا چاہتا ہے. دنیا کے حکمرانوں میں اور ولی اللہ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے جو حکمران ہوتے ہیں، وہ زبردستی منوانا چاہتے ہیں. لوگ مانے نہ مانے وہ حاکم بن بیٹھتے ہیں، حکمراں ہیں، چاہے لوگ مانے نہ مانے، رعایا پریشان ہو، رعایا مانے نہ مانے، لیکن وہ حاکم بنے ہوئے ہیں. اور جو حاکم ہوتا ہے، وہ رعایا کی فکر نہیں کرتا، وہ رعایا کو جھونک دیتا ہے میدان جنگ میں، وہ رعایا کو جو ہے کٹوا دیتا ہے، رعایا کو جو ہے میدانوں میں چھوڑ دیتا ہے، خود دیوان خانے میں بیٹھتا ہے اور قوم سے کہتا ہے کہ تم اپنے سر کٹا لو، تم اپنے بازو کٹا لو، تم اپنے سینے چھندی کروا لو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. تو یہ جو حکمراں ہوتے ہیں، لیکن ولی خدا وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں سب سے آگے ہوتا ہے، قوم کو آگے نہیں کر دیتا ہے، بلکہ خود آگے ہوتا ہے، قوم کو پناہ دیتا ہے. یہ ہے ولی خدا کی شان، کہ ولی خدا سب سے پہلے آگے آگے میدانوں میں ہوتا ہے. ابھی آپ نے رہبر کی تقریر سنی ہوگی نا، ایک سال دو سال پہلے، اور مسلسل کہتے ہیں کہ جب میدان کارزار ہوگا اور جب جنگ شروع ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس لباس میں بیٹھے رہیں گے، بلکہ جنگی لباس پہن کر ہم بارڈر پہ پہلے نظر آئیں گے، ہم پہلے میدان میں نظر آئیں گے. اور امام خمینی کا قول بھی میں آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں کہ جب میں اسلام کے لیے احساس خطر کروں گا، تو ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو نصیحت کروں گا، بلکہ میں دشمن کا ہاتھ قلم کر دوں گا. پہلے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اس کے بعد میں امت کے لیے کہا کہ آپ لوگ بھی قربانیاں دیجئے. پہلے اپنے فرزند مصطفیٰ خمینی کو پیش کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہے، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. یہ درس کہاں سے لیا؟ حقیقی ولیوں سے لیا. اور وہ اولیاء جس کو اللہ نے متعین کیا تھا، ان کا طرز یہی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، جب میدان کارزار گرم ہوتا تھا، تو سب سے پہلے جو ذات ہوا کرتی تھی، وہ مصطفیٰ کی ذات ہوا کرتی تھی. ہم مصطفیٰ کی پناہ میں ہوتے تھے، اصحاب ہماری پناہ میں ہوتے تھے، اصحاب ہماری پناہ میں ہوتے تھے، اہل بیت کی پناہ میں ہوتے تھے، اور ہم اہل بیت رسول اللہ کی پناہ میں ہوتے تھے. سب سے آگے میدان میں حضور کی ذات ہوا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی مطلق تھے. تو جو ولی ولی ہوتا ہے اس کے پاس حق تصرف ہوتا ہے. اب آپ یہ بحث تاریخ میں مت کریے کسی سے کہ بھئی کون خلیفہ ہے کون خلیفہ نہیں ہے. آپ کہیے کس کے پاس حق تصرف ہے, کون ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے, کس کے اشارے پہ چاند ڈوب پڑے ہو سکتا ہے, کس کی آنکھ سے سمندر خشک ہو سکتا ہے, کس کے پاس حق تصرف ہے, اللہ نے کس کے ہاتھ میں تصرف کہا دیا ہے. بس وہی خلیفہ ہے, بس وہی ولی خدا ہے. اب دیکھیے یہ ہے ولایت تکوینیہ. ولایت تکوینیہ کے لیے اگر آپ کہتے ہیں یہ ولی خدا ہے ان کے پاس تکوین کا حق ہے, تو پھر اللہ کے پاس سے سند بتانا ہوگا. اس کے لیے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں خلیفہ خدا ہوں یا ولی خدا ہوں. ولایت تکوینی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اب آئیے بحث آئے گی ولایت تکوینی کے علاوہ ولایت تشریعی کی. ولایت تشریعی یعنی شریعت میں تصرف کا حق. تو یہ جو ولی ہے کہ جو شریعت بیان کر سکتا ہے, مقنن قانون الہیہ, جیسا کہ مالک حقیقی کائنات کا اللہ ہے اسی طرح سے شریعت کا مالک بھی اللہ ہے. مقنن قانون الہیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ نے جو ہے قانون بنایا ہے نا, یہ شریعت جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اب اللہ جس کو چاہے مقرر کرے اس قانون کو بیان کرنے کے لیے, یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے کہ اللہ اس قانون کو اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجتا ہے. یہ بات ہو گئی نا. امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے, یہ جو نظام بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے, جو شریعت بنائی گئی ہے, یہ شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری رسولوں کی ہے, اور اس پر عمل کروانا یعنی اجرائے احکام الہیہ یہ امام کی ذمہ داری ہے. یہ امام کے, اور رسول کریم رسول بھی تھے, نبی بھی تھے, امام بھی تھے, یعنی پیغام لانے والے بھی تھے, پیغام پہنچانے والے بھی تھے, اور پیغام پر عمل کروانے والے بھی تھے. یہ تین عہدے تھے, ایک اللہ سے لینا نبی, لوگوں تک پہنچانا رسول, پہنچے ہوئے قانون کو, اب اور فرمائیے, پہنچے ہوئے قانون کو اب لاگو کرنا ہے, شریعت کو نافذ کرنا ہے. نفاذ شریعت کا کام امام کا ہوتا ہے, امام کی ذمہ داری ہے کہ نفاذ شریعت کرے. رسول اللہ کو اللہ نے تیسری ذمہ داری بھی دے دی تھی کہ اے رسول آپ اپنی زندگی میں چونکہ آپ نے امت تشکیل دی ہے, آپ کے ذریعے سے قانون پہنچا ہے, لہذا قانون کی ذمہ داری رکھوالی اور قانون کو لاگو کرنا, قانون پر نگرانی کرنا, قانون کا اجرا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ امام شریعت ہے, آپ امام شریعت ہے, آپ رسول شریعت بھی ہے, امام شریعت بھی ہے, آپ ولی مطلق ہیں, آپ ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں, ولایت تشریعی بھی رکھتے ہیں. قانون آپ کے کردار کا نام ہے, قانون آپ کی زبان کا نام ہے. آپ کو دیکھیں اور آپ اسے سنیں تو وہ قانون بن جائے گا. رسول کا کلام حجت ہے, رسول کی خاموشی حجت ہے, رسول کی گفتار بھی حجت ہے, فعل رسول بھی حجت ہے, قول رسول بھی حجت ہے, تقریر معصوم بھی حجت ہے. تو یہ آپ کا قول و فعل شریعت میں حجت رکھتا ہے. تو آپ کیا ہے؟ مجری قانون الہیہ ہے, قانون کو اجرا کرنے کا حق آپ کو ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ کے بعد اب جو ہے ولایت کے پاس منتقل ہو رہا ہے عہدۂ امامت دیا جا رہا ہے, اس کو دیا جا رہا ہے جو ولی ہے. ولی ہے یعنی ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے. اب ولایت تکوینی کے ساتھ مسئلہ ہے ولایت تشریعی کا. ولایت تشریعی کا امامت منتقل ہو رہی ہے, رسول اللہ کی ذات پر آ کر رسالت ختم ہوتی ہے, اب یہاں سے امامت شروع ہوتی ہے. اب یہ امامت کیا ہے؟ یہ ایک قانونی نظام شریعت ہے, یہ نظام کا مجری بنایا جا رہا ہے. جب تک نظام نہ بنے مجری نظام کہ تعارف کا فائدہ کچھ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ غدیر ہے کیا؟ تو کہتے ہیں غدیر اعلان ولایت کا نام. اگر آپ یہ کہیں کہ امیر المومنین کی جانشینی کے اعلان کا نام اگر غدیر ہے, تو امیر المومنین کی جانشینی کا اعلان سب سے پہلے کب ہوا؟ غدیر میں ہوا نہیں ہوا, غدیر سے پہلے ہوا ہے. اب لوگ کیونکہ پوچھتے ہیں کہ بھائی علی ولی اللہ اسلام میں کب سے آیا, تو اس وقت سے آیا جب سے رسول محمد رسول اللہ آیا. کیا محمد رسول اللہ ذوالشیرہ سے آیا؟ نہیں, ذوالشیرہ سے پہلے آیا محمد رسول اللہ. کب آیا؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے. یعنی جب سے محمد اللہ کے رسول ہے اس وقت سے علی اللہ کے ولی ہے. تو جس وقت سے اللہ نے, جس وقت سے لا الہ الا اللہ ہے, جس وقت سے محمد رسول اللہ ہے, اسی وقت سے علی ولی اللہ بھی ہے. اللہ کا ولی تو غلط نہیں کہہ سکتا, خود امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جس وقت نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی, دعوت ذوالشیرہ نہیں, پہلی وحی غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی, جب نبی کریم مبعوث پر رسالت ہوئے, اس وقت کے حالات کو, آنکھوں دیکھے حالات کو امیر المومنین بیان کر. امیر المومنین کے علاوہ اس وقت غار حرا میں کوئی نہیں تھا. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحَرًا, یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحَرًا, جس کو آپ بعد میں اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں. اس زمانے میں تو احکام اعتکاف تھے نہیں, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ نبی معتکف ہوا کرتے تھے غار حرا میں, اعتکاف کیا کرتے تھے اور غار حرا میں اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے. کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے نبی کے, اور اگر کوئی دوسرا ہوتا کبھی تو امیر المومنین کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوا کرتا تھا. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس وقت پہلی وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے سب سے پہلے ایک چیخ سنی. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّتَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحِيِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے سب سے پہلے ایک آواز سنی, ایک چیخ سنی. لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّتَ الشَّيْطَانِ, شیطان کی آواز سنی, اور پوچھا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ ما هذه الرنة, یہ کیسی پکار ہے جو میں سن رہا ہوں؟ تو حضور نے بتایا, هذه رنة الشیطان, یہ شیطان کی پکار ہے. قد ایس من عبادتے, جو اپنے پوچھے جانے سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی کوئی عبادت نہیں کرے گا, کیونکہ حضور مبعوث پر رسالت ہو چکی ہے کہ وہ ذات کہ جو کلمہ پڑھوائے گی عالم کو وہ مبعوث ہو چکی ہے, لا الہ الا اللہ کا اعلان ہونے والا ہے. اب امیر المومنین کہتے ہیں, ارا نور الوحی و رسالہ, میں نور وحی و رسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا. ارا نور الوحی و رسالہ, یہ بات کہنا آسان ہے لیکن آپ اس کی تہ تک پہنچے, یہ فضیلتوں کا منارہ ہے, یہ فضیلت کا خزانہ ہے. یہ یعنی کوئی بھی شخص, عام شخص, عام نبی, نبی اور رسول کا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ علامہ مجلسی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول کا فرق یہ ہے کہ نبی خواب میں اخذ وحی کرتا ہے اور فرشتے وحی کو دیدار نہیں کر سکتا ہر نبی. جو فرشتے وحی سے اخذ وحی کرے اسے رسول کہتے ہیں, اور جو فرشتے کا دیدار نہیں کر سکتا ہے وہ نبی ہوتا ہے, کہ جس کو خواب میں وحی ہوتی ہے اور وہ پورے ہوش و حواس سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے فرشتے وحی کا. بھئی جب عام انسان ہوا کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا ہے, سونامی کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا ہے, آندھی کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا ہے, طوفان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا ہے, تو فرشتے وحی کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے؟ ہوا کے فرشتے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے, پانی کے فرشتے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے, تو وحی کے فرشتے کے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے سوائے رسولوں کے. تو غور فرمایا, تو اب فرشتے وحی کو وہی درک کر سکتا ہے جو رسول ہو, نبی بھی نہیں درک کر سکتا. آرام نور، جبکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں آرام نور الوحی و رسالہ، میں نور وحی و رسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا، وہ اشم ریح النبوہ، میں نبوت کی بو سونگ رہا تھا، اشم ریح النبوہ. تو ایسے وقت میں حضور نے کہا یا علی تسمع ما اسمع، تم تو وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، ترا ما ارا، تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں.
پر محمد و آل محمد بلند السلام.
تسمع ما اسمع، تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، ترا ما ارا، تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد وضاحت کر دی، ولکن لست بنبی، لیکن تم نبی نہیں ہو. ولکن لست بنبی، یہ خود امیر المومنین کے جملے، ولکن لست بنبی، لیکن تم نبی نہیں ہو. وانک لعلی خیر، مگر تم خیر پر ہو. اور یہی پر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن تم نبی نہیں ہو مگر میرے جانشین ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے علی ولی اللہ کا اعلان اس وقت ہوا جب حضور نے محمد رسول اللہ کا اعلان کیا. جب رسول مبعوث پر رسالت ہوئے، اسی وقت امیر المومنین وصی کہلائے. صلوات پڑھے محمد. اور شاید یہ روایت بہت کم لوگوں تک پہنچی ہے کہ حضور کے زمانے میں امیر المومنین کو وصی کہا جاتا تھا. حضرت وصی آ رہے ہیں، وصی جا رہے ہیں، یہ دعوت ذوالعشرہ سے پہلے سے لوگ وصی کہتے تھے. اس کے بعد میں جب اعلان، دعوت ذوالعشرہ کیا ہے؟ نبی کا اعلان عام ہے. 3 سال تک مخفی تبلیغ کا دور رہا، اس کے بعد جب علنم تبلیغ کا دور شروع ہوا تو دعوت ذوالعشرہ سے شروع ہوا. تو اس وقت سے پھر عام ہو گیا تھا وصی کا جملہ. تو پھر دوسرا اعلان جو ولایت ہوا ہے، دوسرا اعلان خلافت جو ہوا ہے، وہ دعوت ذوالعشرہ میں ہوا. اس کے بعد تو مسلسل یہ اعلانات ہوتے رہے، ہے نا، یہ مسلسل اعلان ہوتا رہا. کبھی بستر ہجرت پر سلا کر اعلان کیا، کبھی امیر المومنین کو علم دے کے اعلان کیا، کبھی سورہ برات دے کر اعلان کیا، کبھی مختلف موقعوں پر، مختلف مراحل پر رسول اللہ نے اپنی وصایت کا، اپنی ولایت کا اور اپنی جانشینی کا اعلان فرماتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ غدیر میں پھر کیا ہوا؟ غدیر میں کیا بات ہوئی؟ غدیر کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ تو غدیر میں بھی اگر آپ کہیں اعلان ولایت ہوا، تو اعلان ولایت تو پہلے بھی ہو چکا ہے، اب یہاں کوئی خاص بات کیا ہے؟ اس کو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے اس بات کو پیش کیا جا سکتا ہے. ایک زاویہ جو میں عموماً پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ نبی زندگی بھر درس دے رہے تھے، لیک پڑھا رہے تھے کہ یہ ہے، یہ وصی ہے، یہ جانشین ہے، یہ درس دے رہے تھے، لیکن غدیر میں امتحان لیا جا رہا تھا. وہ جو درس نبی زندگی بھر پڑھاتے رہے، وہ غدیر میں وہ درس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ بعض لوگوں نے، بعض شعرا نے اس کو درس ہی سے تعبیر کیا ہے کہ شب تاریخ کے قصے تو بہت یاد رہے، دوپہر کو جو پڑھا تھا وہ سبق یاد نہیں. تو یہ سبق نہیں ہے، یہ امتحان ہے. اور یہ جو امتحان ہے نسل میں، یہ امیر المومنین کو ماننے کا امتحان نہیں ہے، یہ امتحان خود رسول کو رسول ماننے کا امتحان ہے. غدیر در حقیقت رسول اللہ سے متعلق ہے، یعنی جو لوگ غدیر میں مانے وہ رسول کو رسول مان کے گئے، اور جن لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی ان لوگوں نے امیر المومنین کا نہیں، رسول کا انکار کیا. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اسی وقت کہیں انکار نہ کر دے، جو لوگ بعد میں انکار کیے، کہیں اگر اس وقت اعلان عام کر دیتے تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا. لہذا غدیر میں ایک بہت بڑا خطرہ تھا جو ٹل گیا. وہ بہت بڑا خطرہ تھا، اتنا بڑا خطرہ تھا کہ رسول ڈر گئے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول گھبرا گئے، ڈر گئے. اب ان کے اول العظم پیغمبر پہ ڈرتا ہے تو جناب موسیٰ کیسے ڈر گئے؟ تو جناب موسیٰ بھی تو اول العظم پیغمبر تھے، وہ بھی تو ڈرے۔ لیکن ممبر سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول ڈر گئے، یعنی جیسے ہم ڈرتے ہیں ویسے ڈر گئے، یعنی جان کے خطرے سے ڈر گئے۔ کوئی مار نہ دے، ہے نا، کوئی نشتر نہ چلا دے، کوئی تیر نہ لگا دے، کوئی قتل نہ کر دے، اس لیے ڈر گئے۔ ایسا نہیں۔ اگر جان کا خطرہ کوئی نبی محسوس کرے تو حرام ہے، یعنی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ رسولوں کے لیے گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ کوئی رسول، جب عام مبلغ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ، کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں مگر سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اب اگر کوئی رسول سانپ سے ڈر جائے، جیسا میں نے کل کہا نا آپ کے سامنے، جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ولی خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سانپ سے ڈر جائے، جو لاٹھی سے ڈر جائے، جو حشرات الارض سے ڈر جائے، وہ رسول کیسا ہوا؟ اور رسولوں کی توہین ہے یہ۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں رسول ڈر گئے، یعنی آپ نہیں ڈرتے ہیں رسول ڈرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسولوں سے بھی بڑھ گئے۔ تو یہ کہنا توہین رسالت ہے۔ رسول کی توہین ہے، اول العظم پیغمبروں کی توہین ہے۔ ایسے سننے والوں پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے اور بولنے والے بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ رسولوں کا احترام ضروری ہے، واجبات میں سے ہے۔ رسول کا جو احترام نہ کرے اس سے دین سلب ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا جو رسول کا احترام نہ کرے۔ حتیٰ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا عظمتوں کا، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ کی توہین کرنے والا دین اسلام، حتیٰ جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ تو پھر جناب موسیٰ کے بارے میں توہین کرنا ممبروں سے گناہان کبیرہ میں، بہرحال لیکن ڈرنا بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے پیغمبروں کا۔ پیغمبر ڈرتا نہیں ہے۔ پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں آدم کی عصمت پر، جب آپ الزام لگاتے ہیں ابراہیم کی فلت پر، جب آپ الزام لگاتے ہیں موسیٰ کی ہیبت پر، تو سب سے پہلے تیر جو لگتا ہے وہ انبیاء کے سینے پہ نہیں لگتا، عصمت نبی پہ نہیں لگتا، بلکہ علی ابن ابی طالب کے سینے پہ لگتا ہے۔ کیونکہ علی محافظ عصمت آدم بھی ہے، محافظ نبوت نوح بھی ہے، محافظ خلت خلیل بھی ہے، محافظ ہیبت موسیٰ بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے محافظ کا نام علی ہے، مدافع انبیاء کا نام علی ہے۔ جب بھی کسی نبی کی توہین ہو، سمجھنا وہ نبیوں کی توہین نہیں ہو رہی ہے، وہ علی مرتضیٰ کی توہین ہو رہی ہے، کیونکہ علی محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے جو لوگ قرآن کی آیتوں سے جو مطلب نکال رہے تھے۔
جی بس اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت افضل بات کر رہے ہیں، ہم سامعین سن رہے ہیں، ہم نبی صدا دے رہے ہیں،
آئیے
پانچ نعرے، پانچ دلی سوانا ستارا ہے
ذرا قریب آئیے، تھوڑا سا قریب آئیے، تھوڑا سا قریب سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور سلوات پڑھ، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے ضروری سمجھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس الزام کی نفی کرے کہ آخر موسیٰ کے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ارشاد، لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتا علی نفسہ بل اوجس من غلبۃ الجہال ودخول الطلاق، یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے علی نباذ قوم ہے، نباذ ملت ہے، جانتے ہیں کہ یہ لوگ خوف سے کیا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ موسیٰ ڈر گئے۔ تو موسیٰ ڈر گئے کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ چوہال کا غلبہ نہ ہو جائے، لوگ دین سے منحرف نہ ہو جائے، امت کہیں بھٹک نہ جائے، اس بات کا خوف تھا۔ اگر نبی کو ایسا خوف نہ ہو تو پھر وہ نبی ہم تک نہیں ہے۔ کوئی خوف نہیں، لوگ بھٹک جائیں تو بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں تو ہو جائیں، نبی کو کوئی فرق نہیں، تو پھر یہ نبی کیسا ہے؟ تو لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جان کا خوف نہیں تھا کہ یہ سانپ مجھے کاٹ لے گا, خوف یہ تھا کہ کہیں یہ نادان لوگ سحر اور جادو اور معجزے میں فرق نہ محسوس کر کے میرے معجزے کو سمجھ نہیں پائیں گے, اور جب نہیں سمجھیں گے تو ایمان کیسے لے آئیں گے. تو اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت, ایمان کا تعلق تم سے نہیں ہے, دلوں کا موڑنا ہمارا کام ہے, ہم ہدایت کرنے والے ہیں, تم اپنا کام کر جاؤ. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ 100,000 کا مجمع کہیں منحرف نہ ہو جائے صرف اس بات پر. اگر فرض کیجئے, اب آپ اندازہ لگائیے کہ غدیر میں کتنا موقع حساس تھا غدیر میں, اور نبی کی جان اور نبی کا خوف اس قدر جو ہے برملا ہے یہاں پر, کیسے جو ہے نبی اس خطرے سے باہر نکلے آپ اندازہ لگائیں. کیونکہ ایک طرف 124,000 پیغمبروں کی محنت داؤ پہ لگی تھی غدیر میں, اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اور یہ سب کے اتنی محنت کا سرمایہ ہے, یہ پورا سرمایہ اگر ضائع ہو جائے اس اعلان کے بعد تو کیا ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہے, ذمہ دار کون ہے؟ سارے کے سارے لوگ اگر آواز دے دیتے خدا نہ خواستہ, لوگ کہتے اے رسول ہم آپ کو ہی نہیں مانتے اگر آپ یہ اعلان کریں گے تو کیا ہوگا, آپ اندازہ لگیں گے. آدم کی تبلیغ, نوح کی تبلیغ, خلیل کی تبلیغ, موسیٰ کی تبلیغ, عیسیٰ کی تبلیغ, یہ 124,000 انبیاء کا پہنچایا ہوا دین حضور کے ہاتھ میں ہے, یہ تو حضور کا دین نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کا دین ہے جو آدم و نوح سے ہوتا ہوا یہ امانت ہے. یہ امانت جو نبی کی حوالے کی گئی ہے, اگر نبی ضائع کر دیں اس کو تو پھر کون سا نبی آنے والا ہے, پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اللہ نے کہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول گھبراؤ, اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. آپ گھبرائیے مت, رسول اللہ خوف نہ کھائیں تو کیوں نہ کھائیں, اس لیے کہ کچھ چہرے ایسے دیکھ رہے تھے کہ پوری کی پوری قوم تو نہیں پلٹتی ہے, لیکن چند لوگ اس میں ایسے نظر آ رہے تھے سرغنہ, کہ اگر وہ لوگ آواز اٹھاتے اور سارے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تو کیا ہوتا, جیسا کہ ہوتا ہے ہر جگہ, ہر قوم میں ہوتا ہے, چند گنڈے آواز اٹھاتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے. اگر 100,000 کا مجمع اس طرح سے پکارا شروع کر دیتا کہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے تو کیا ہوتا. اب حضور کیا کہہ رہے تھے, اسی لیے پہلے کہا کہ کیا الستو اولا بانفسکم, کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بتصرف نہیں ہوں, تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. اب جو امتحان ہو رہا تھا وہ کس کا امتحان تھا, امتحان یہ تھا کہ تم مجھے رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے. اب سب نے کہا ہم مانتے ہیں, تب رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ماننے والا وہی ہے جو علی کو امام مانے گا, جو علی کو امام نہیں مانے گا پھر گویا وہ مجھے رسول نہیں مان رہا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کے یہ مولا ہے اس کے علی, یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم آپ کو ولی نہیں مانتے ہیں تو پھر علی بھی اس کے ولی نہیں ہے. امتحان کیا تھا, امتحان یہ تھا کہ اگر رسول کی بات مان رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں, اگر آپ رسول کی بات نہیں مان رہے تو دیکھیے انکار امامت در حقیقت انکار رسالت کی طرف جا رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ سب نے کہا ہم مان رہے ہیں, اگر اس وقت نہیں مانتے تو سب کا ایمان چلا گیا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے قید لگا دی تھی یہاں پر کہ من کنت مولا فہذا علی المولا کی, اب جس کو جانا ہے وہ چلے جائے, یعنی جو اس کو قبول نہیں ہے نا علی کی ولایت وہ چلا جائے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. سب نے کہا بخن بخن کی آواز بلند ہوئی, یعنی سب نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم اسلام سے پلٹ نہیں رہے. یہ کس نے کیا, واللہ یعصمک من الناس, اے رسول ہم آپ کو بچائیں گے لوگوں کے شر سے, بچا لیا اللہ نے اور اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. رسول غدیر سے نکل گئے, غدیر سے نہیں نکلے بلکہ در حقیقت جو ہے یہ امت کا جو شر تھا نا وہ ختم ہو گیا. امت کے شر سے نبی بچ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر, سب سے اہم سوال یہ ہے, وقت بہت کم ہے, اہم بات یہی ہے, یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو, کہ اصل میں یہ اعلان کرنا کیوں ضروری ہے. اگر یہ اعلان نہ کیا جائے تو رسالت بچ جائے گی, انبیاء کی نبوت بچ جائے گی, دین بچ جائے گا, شریعت بچ جائے گی, اور اگر یہ اعلان کے نتیجے میں دین سے لوگ منحرف ہو گئے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ یہ اعلان کرنا کیوں ضروری ہے. اچھا, اس اعلان سے شریعت کا کیا تعلق ہے؟ اب سب سے اہم بات یہ ہے, خدا وند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے اعلان رسالت کو انجام ہی نہیں دیا, یعنی رسولوں کا کوئی کام پہنچایا ہی نہیں. آپ نے گویا نہ نماز کا حکم پہنچایا, نہ روزے کا حکم پہنچایا, نہ حج کا حکم پہنچایا, ما بلغت رسالتہ, اللہ کے پیغام کو آپ نے پہنچایا ہی نہیں. اگر یہ نہیں پہنچایا تو پھر اس کا پیغام الہی سے کیا ربط ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر, یہ ایک الگ چیز ہے, شریعت ایک الگ چیز ہے, اگر تو یہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا, یہ نہیں پہنچایا تو اس کی سزا ملے گی, وہ کیسے ضائع ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوگا. نماز کی تبلیغ تو حضور نے برابر کی تھی, وہ کیسے ضائع ہوگی یہ نہیں کرنے سے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نماز پہنچایا مثال, روزہ نہیں پہنچایا تو روزے کی سزا مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ثواب ملے گا, روزہ نہیں رکھیں گے تو روزے کا عذاب ملے گا, روزہ بھی رہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں حج نہیں کرتے ہیں تو حج کا عذاب ملے گا, حج بھی کرتے ہیں لیکن زکات نہیں دیتے تو پھر زکات کا عذاب ملے گا, لیکن نماز کا تو ثواب ملے گا, روزے کا تو ثواب ملے گا, اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا, یعنی نہ نماز کا حکم پہنچایا, نہ روزے کا حکم پہنچایا, نہ لا الہ الا اللہ پہنچایا, نہ محمد رسول اللہ پہنچایا, نہ قرآن پہنچائی, نہ دین پہنچایا, نہ احکام شریعت پہنچائی, نہ نمازوں کا حکم پہنچایا, نہ روزے کا حکم پہنچایا, نہ حج کا حکم پہنچایا, کچھ بھی نہیں پہنچایا. اگر یہ نہیں پہنچایا تو سوال یہ ہے اس کا اس سے کیا تعلق؟ اصل تعلق یہی ہے, انہیں نمازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اعلان ولایت ہو رہا ہے. دیکھیے اصل شریعت ہی کے لیے ہو رہا ہے یہ کام, اگر شریعت سے اس کا تعلق نہ ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ اس اعلان کے نہ کرنے سے شریعت ختم ہو جائے گی. اصل مسئلہ شریعت کے تحفظ کا ہے. اور سنیا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نماز کا حکم آیا نا, یہ نماز کا حکم ہوا پہ معلق رہنا ہے یا زمین پہ آنا ہے؟ زکات کا جو حکم ہے, بیت المال کی تقسیم کے جو احکام ہیں, قصاص اور دیات کے جو مسائل ہیں, یہ ہوا میں رہنا ہے یا قصاص لیا جانا ہے, دیات لیا جانا ہے, دیات لیا جانا ہے یا نہیں لیا جانا ہے, چور کے ہاتھ کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا ہے, نمازوں کا حکم پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے, حج کا حکم پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے, زکات وصول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, خمس وصول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, جہاد کا حکم صادر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. اب اگر جہاد کا حکم صادر ہونا ہے تو یہ کون صادر کرے گا جہاد کا حکم؟ کس کے نگرانی میں جہاد ہوگا؟ نماز کس کے سائے میں پڑھی جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ نماز ولایت کے سائے میں پڑھی جائے گی یا طاغوت کے سائے میں پڑھی جائے گی؟ مسئلہ خود نماز کا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ نماز کیا پڑھے کہ جو لشکر شام میں بھی پڑھی جاتی تھی. مسئلہ نمازوں کا ہے. نماز اگر طاغوت کے سائے میں پڑھی جائے تو نماز نماز نہیں ہے. وہ روزہ جو طاغوت کے سائے میں رکھا جائے وہ روزہ روزہ نہیں ہے. وہ حج جو طاغوت کے سائے میں ہو وہ حج حج نہیں ہے. وہ زکات جو طاغوت کے سائے میں ہو وہ زکات زکات نہیں ہے. وہ خمس خمس نہیں ہے. وہ زندگی زندگی نہیں ہے. وہ حیات حیات نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ولایت کے سائے سے جہاد نکل جاتا ہے تو دہشت گردی بن جاتا ہے. نماز اگر ولایت کے سائے سے نکل جائے تو پھر وہ نماز نماز نہیں رہتی. وہ روزہ جو ولایت کے سائے سے نکل جائے پھر وہ روزہ روزہ نہیں رہتا. مسئلہ نماز اور روزے کی قبولیت کا ہے. مسئلہ شریعت کا ہے. اگر شریعت سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو ولایت لے کے آپ کریں گے کیا؟ ولایت یعنی حاکم کو لے کے کیا کریں گے جبکہ آپ کو اس کی حکومت پسند نہیں ہے؟ ان کی حکومت پسند نہیں ہے آپ کو. قرآن کی تفسیر اگر علی نہیں کریں گے تو علی کو مان کے آپ کیا کریں گے؟
کیا بات.
اگر آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے تو آپ کو ولی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے تو ولی کی ضرورت کیا ہے؟ حج کرنا نہیں ہے تو پھر ولی کی ضرورت کیا ہے؟ زکات دینا نہیں ہے تو ولی کی ضرورت کیا ہے؟ ولی کی ضرورت یہ ہے کہ زکات جو دی جائے گی ولایت کے سائے میں دی جائے گی. نگران اور مجری قانون امام ہوگا, حاکم امام ہوگا. نبی کے بعد بیت المال کی جو تقسیم ہوگی یہی تو مسئلہ تھا, ورنہ تو آج تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ جو مشائخین کا, سجادہ نشینوں کا, اولیاء کا جو چلتا ہے وہ جا کے غوث و ولی سے جتنا جنید بغدادی کا رشتہ, جتنے رشتے غوث اعظم کے دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے جا کے امام العارفین علی ابن ابی طالب پہ ختم ہوتے ہیں اور علی سے رسول اللہ ان کے جانشین ہیں, سب مانتے ہیں ان کی جانشینی کو. مسئلہ یہ نہیں ہے علی کو ماننے کا, مسئلہ عارف ماننے کا نہیں ہے, مسئلہ در حقیقت اس شریعت کے نگہبان کا ہے.
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا,
قرآن وہ کتاب ہے,
انقلاب ہے,
علی وہ امام ہے. جو امام انقلاب ہے, علی وہ امام ہے,
امام انقلاب ہے.
ویسے تو سلامتی صاحب قائم ہو جاتے ایمان رہ معظم بلندر سلام.
یعنی شریعت نظام شریعت کے حاکم کو ولی کہا جاتا ہے. امیر المومنین کی ضرورت اس دین کی حفاظت کے لیے تھی, اگر دین کی حفاظت منظور نہ ہوتی تو پھر ولی بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اصل میں سنت کو بچانے کے لیے علی کو بنانا ضروری ہے. یہی وجہ ہے شریعت ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ علی کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے, کیونکہ مسلمان کو سنت نبی چاہیے اور سنت نبی اگر کہیں پر ملتی ہے تو علی ہی کے سراپا میں ملتی ہے. علی کے بغیر سنت نبی نہیں مل سکتی. آپ نے غدیر کے رشتے کو شریعت سے ختم کر دیا, دین سے ختم کر دیا, قرآن سے ختم کر دیا, قرآن کو اہل بیت سے الگ کر دیا, شریعت کو, نمازوں کو علی سے الگ کر دیا, روزے کو علی سے الگ کر دیا, حج و زکات کو علی الگ کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ پڑھیں تو قبول نہیں ہے, وہ پڑھیں تو قبول نہیں ہے, ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو پھر نمازوں کا حکم آیا تو کس کے لیے آیا؟ روزہ وہ رکھے تو قبول نہیں ہے, ہم کو ضرورت نہیں ہے. حج وہ کرے تو قبول نہیں ہے, ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو پھر حج کا حکم آیا کیوں؟ زکات کا حکم آیا کیوں؟ جہاد کا حکم آیا کیوں؟ وہ جہاد کرے تو قبول نہیں ہے, ہم جہاد کریں گے نہیں. تو پھر تو سوال یہ ہے عزیزہ نگرامی, کربلا کیا ہے؟ سنت نبی کے تحفظ کا نام, غدیر کو بچانے کا نام کربلا ہے. یہ جو غدیر میں جو دین امیر المومنین کے حوالے کیا تھا, اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے تھے. یہ ان کو جان کا خوف نہیں تھا. ہاں لوگ کہتے ہیں اگر کوئی عام مبلغ اگر ڈر جائے نا جان سے, پھر اس کو مبلغ بننے کا حق نہیں ہے, وہ مبلغ نہیں رہتا. جو ڈر جائے وہ مبلغ نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے, الذین یبلغون رسالات اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یخشونہ ولا یخشون. تو جو عام مبلغ نہیں ڈر سکتا تو کیا امام ڈرے گا؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ تلواریں مجھ پر آئے, موت مجھ پر آئے یا میں موت پر جاؤں, میں ڈرنے والا نہیں ہوں. ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں گھبراتا. یہ ابو طالب کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ ابو طالب موت کے سائے میں بچوں کو سلایا کرتے تھے. میں ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں, گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. ابو طالب کا بیٹا, دیکھیے مسلمان بھی عجیب ہے, جو خون چوستا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں, جو خون دیتا ہے اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جو قوم کا خون چوس لیتا ہے, جو ان کے جیب ان کا بیت المال کھا جاتا ہے, دین کو ہڑپ کر جاتا ہے, ان کا اموال ہڑپ کر جاتا ہے, اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور جو دین کے لیے اپنا خون جگر دے, جو تیر کھائے نشتر کھائے, اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ معیار کل بھی تھا آج بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کے یہاں نہیں ہے, شیعوں کے یہاں بھی ہے. وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے. یہی بات ہے عزیزان گرامی, ابو سفیان وہ ہے جس نے مسلمانوں کا خون چوسا ہے, ابو طالب وہ ہے جنہوں نے اپنا خون دیا ہے. ابو طالب کا خون جب 57 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو حسین بن گیا, ابو طالب کا خون جب 13 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو قاسم بن گیا, ابو طالب کا خون جب 6 ماہ کے پیمانے میں ڈھلا تو علی اصغر بن گیا, ابو طالب کا خون جب 32 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو عباس بن گیا. یہ ابو طالب ہی کا خون تھا جو سکینہ کے رخساروں سے ٹپک رہا تھا, زینب کے بازوؤں سے رس رہا تھا. یہ ابو طالب کا خون تھا جو کربلا کے میدان میں کام آ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہر جنگ میں سپاہیوں کو اکسایا جاتا ہے, انہیں آمادہ کیا جاتا ہے, میدان میں بھیجا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کربلا ایسی جنگ ہے جہاں حسین کے سپاہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. حسین روکتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تم میرے صحابی کی نشانی ہو, میرے لال تم نہ جانا میدان میں, تمہاری ماں بیوہ ہو چکی ہے, تم نہ جانا میدان میں, تمہاری ماں کا کوئی سہارا نہیں ہے, لیکن بچے ہیں جو بے چین ہیں. یہ کس کا خون ہے جو مچل رہا ہے, یہ کس کا خون ہے جو جوش مار رہا ہے؟ یہ خون ابو طالب کا خون ہے, ابو طالب کا خون ہے جو قاسم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. قاسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں, ہاں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. کہا تمہارے باپ شہید ہے, شہید کی جو بیوہ ہوتی ہے نا, اس کی دھارس اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو ماں آ کے در خیمہ پہ کہتی ہے کہ آقا میں نے ہی اسے تیار کیا ہے. قاسم وقت نہیں ہے عزیز آنے کے, بس ایک دو جملے سنیے کہ مقتل یہ کہتا ہے کہ جو رخصتی امام حسین کی قاسم سے ہوئی تھی ایسی رخصتی کسی شہید کی نہیں ہوئی, اس لیے کہ قاسم نپٹ کے ایسے روئے کہ امام حسین بھی غش کھا گئے, قاسم بھی غش کھا گئے. ارے جو غش کھاتے ہیں انہیں پانی کا چھڑکاؤ کر کے بیدار کیا جاتا ہے. زینب سے پوچھو کہ زینب نے کیسے حسین کو بیدار کیا ہوگا, آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا ہوگا. یہی قاسم تھے جو رخصت ہو کے میدان